بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نصيحة الإمام وهب ابن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج، إمام وهب ابن منبه کی نصیحت اس شخص کے لیے جو خوارج کے منہج سے مذہب سے متأثر ہوا. اس پیارے نصیحت کی شرح شیخ فؤاد بن سعود العمری حفظہ اللہ نے کی ہے پچھلے سال میں، اور اسی شرح میں سے مختصراً ہم آج کے درس میں بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. آپ کو جو متن دیا گیا ہے یہ اس نصیحت کا مکمل متن ہے. میں جو شرح کروں گا وہ شرح جو ہے شیخ فؤاد العمری کی شرح سے کروں گا، جس میں ایک بڑا پیارا مقدمہ ہے اور پھر اس مقدمے کے بعد شرح ہے. تو پہلے میں مقدمے کے تعلق سے چند اہم پوائنٹ بیان کرتا ہوں، اور میں سارے تو نہیں پڑھ سکتا تفصیل سے، لیکن جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اور جہاں پر دلیل بیان کرنے ضرورت ہوگی وہاں پہ دلیل بھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ. شیخ فؤاد حفظہ اللہ نے درس کا آغاز خطبۃ الحاجہ سے کیا، تو پہلا پوائنٹ مقدمے میں خطبۃ الحاجہ، اور یہ خطبہ ہے، عظیم خطبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو بیان کیا کرتے تھے. اس عظیم خطبے کو بیان کیا کرتے تھے جمعہ کے خطبوں میں اور دیگر لیکچرز میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تقوی، اخلاص اور اتباع سنت کا ذکر ہے. دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب نے جو بیان کیا ہے خطبۃ الحاجہ کے بعد مقدمے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے، اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے. تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے جو بھی احکام ملے ہیں، جو بھی رسالت تھی، اسے بہترین طریقے سے اپنی امت تک پہنچایا. فبلغ البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت بھی دی، خبردار بھی کیا، اور چوتھا پوائنٹ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے مقدمے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس پیغام کو مکمل طریقے سے بیان فرما دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرامت تھی، بہت بڑا انعام اور احسان تھا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تمام کر دیا. یہ مکمل دین ہے، اس دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی ہے. اب اس دین کی تکمیل کے لیے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی بزرگ، نہ ہی کسی مفتی کی ضرورت ہے. یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور تمام ہو چکا ہے، اور اللہ تعالی نعمت بھی تمام اس دین کے کمال میں ہوئی ہے. پانچویں نمبر پہ دین اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی اہمیت کے تعلق سے جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسا دین ہے جس کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی اور دین قبول نہیں فرماتا، واحد دین ہے جو دین حق ہے، اور اس دین کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی اور دین قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ یہودیوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے. ایک یہودی سلمان بن الخطاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، ایک ایسی آیت ہے تمہاری کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، جو تم پڑھا کرتے ہو، اگر یہ آیت ہمارے یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کا جشن مناتے، عید مناتے اس دن، اتنی عظیم آیت اتری ہے تم لوگوں پر قرآن مجید میں. سلمان بن الخطاب نے پوچھا کون سی آیت ہے، تو اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اس دن کو جان لیا ہے، یعنی میں وہ دن جانتا ہوں، وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں پر یہ سورت نازل ہوئی، جہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. عرفات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اللہ اکبر. اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت، عظیم آیت نازل ہوئی. چھٹے نمبر پر شیخ صاحب نے اسلام کی تعریف مختصرا بیان فرمائی ہے کہ یہ دین اسلام جو عظیم دین ہے، جس کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرتا، یہ دین اسلام ہے کیا؟ دین اسلام کی تعریف میں فرماتے ہیں، الاسلام ہوا الاستسلام للہ جل وعلا بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من والخلوص من الشرک واہلہ. یہ تعریف جو ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں، جو شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ سے ثابت ہے، انہوں نے اس کو بیان کئی مرتبہ کیا ہے اپنی تصنیفات میں. اسلام کیا ہے؟ مکمل سپردگی ہے، الاستسلام للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. کس چیز سے؟ بالتوحید. سب سے پہلے توحید نہیں تو کوئی دین ہی نہیں ہے. دین اسلام کی بنیاد توحید پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور توحید ہے تو پھر انقیاد بھی ہونا لازمی ہے، توحید کی شرطوں میں سے ہے. کلمہ توحید کی شرطوں میں سے انقیاد شرط ہے. والانقیاد له بالطاعة، فرما برداری سے اپنا سر خم کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جو بھی کلمہ توحید کے تقاضے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے مکمل فرما برداری سے. یہ آدھی تعریف ہے، اور آدھی تعریف ابھی باقی ہے، والبراءۃ والخلوص من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا اور اعلان کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا. ساتویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ نمبر میری طرف سے، ان کی طرف سے نہیں، میں نے آسانی کے لیے یہ نمبر بتا رہا ہوں. ساتویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ اسلام کہاں سے لیا جاتا ہے؟ یہ اسلام، یہ عظیم دین جس کی عظیم تعریف ہے، کہاں سے لیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں، یؤخذ عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، صحابہ سے لیا جاتا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لیا ہے. آٹھویں نمبر پہ جیسا فرماتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہے کتاب اور سنت، جو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے وہ کتاب اور سنت ملا ہے، یعنی قرآن مجید اور صحیح حدیث کا جو مفہوم ہمیں ملا ہے تو وہ صحابہ کرام ہی سے ملا ہے، جو صحیح اسلام اور صحیح مفہوم ہے. اور یہ جو قرآن اور سنت ہے، یہ عزت، ہدایت اور گمراہی اور روایت سے عصمت کا راستہ ہے. جو عزت پانا چاہتا ہے ہدایت پانا چاہتا ہے اور گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کتاب سنت ہی بنیاد ہے. اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به، میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، سے مسلم کی روایت ہے، اور حاکم کی روایت میں جو معروف حدیث ہے، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تمہیں یقین دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. مسدر حاکم کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو کچھ ہمیں کتاب اور سنت سے ملا ہے، بہت سارے پیغامات، اس میں سے ایک یہ پیغام بھی ملا ہے، الاعتصام بحبل اللہ ولزوم طاعته جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرمبرداری کو لازم پکڑنا، یہ واجب ہے ہم مسلمانوں پر. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری کو لازم پکڑنا بھی، اور جماعت کو لازم پکڑنا، یہ واجب ہے مسلمانوں پر. الاعتصام بحبله ولزوم طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولزوم الجماعة. اور دوسرے نمبر پہ جو واجب ہے، والحذر من الخروج عن الجماعة، اور اس جماعت سے الگ ہونا اور نکلنے سے سخت ممانعت فرمائی ہے اور خبردار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشرکین سے مشابہت کا بھی آپ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تكونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقے پیدا کیے ہیں اور الگ الگ گروہ بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر حزب، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے ان پر خوش ہیں. دسویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور جماعت کو لازم پکڑنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شیخ صاحب نے ایک حدیث بیان کی، سے مسلم کی روایت میں، کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں پر راضی ہوتا ہے تمہارے لیے اور تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ تین چیز جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وان تعتصموا بحبل الله جميعا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو، وان تناصحوا من والله الله امركم، اور جسے اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنایا ہے، ولی امر بنایا ہے، اس کو نصیحت کرتے رہو. پھر آخر الحدیث سے مسلم کی روایت میں گیارہواں پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حمد وحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم اور مبارک کتاب مسائل الجاہلیہ کہ جب آغاز کیا تو تین عظیم مسائل سے کتاب کا آغاز کیا، تین جاہلیت کے جو سب سے بڑے مسائل تھے. پہلا مسئلہ شرک والعیاذ باللہ، دوسرا مسئلہ تفرق کہ فرقے میں بٹے ہوئے تھے، تیسرا مسئلہ ترک السمع والطاعة کہ ان کے جو سربراہ تھے ان کی فرم بردار سمع و طاعت کو ترک کرنا اور جماعت اور خروج کرنا، اپنی جماعت سے الگ ہو جانا. پھر اس حدیث کو، جس کا بھی ذکر کیا ہے مسلم کی روایت، اس حدیث کو بطور ثبوت شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے. بارہواں پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں، دین اور دنیا میں فساد کے جو سب سے اہم اسباب ہیں ان میں سے یہ تین ہیں، یا ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو، جب خلل پیدا ہو جاتا ہے ان تین چیزوں میں یا ان میں سے ایک میں، تو دین اور دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے. یعنی اگر شرک کہیں پہ آ جائے, توحید میں خلل ہو, شرک کسی جگہ پر قائم ہو گیا, تو یاد رکھیں جہاں پر شرک وہاں پر نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے, فساد برپا ہو جاتا ہے, اور جہاں پر جماعت کو لازم پکڑنا نہ ہو اور تفرقے ہو جائیں وہاں پر بھی نہ دین باقی رہتا ہے نہ دنیا باقی رہتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ جہاں پر حکمران وقت کی فرما برداری نہ کیجیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اس کے خلاف خروج کیا جائے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے, اور اس خانہ جنگی سے نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے. اور آج کل کے حالات سب کے سامنے ہیں, اللہ رحم کرے ہم سب پہ, کہ جہاں پر یہ خانہ جنگی موجود ہے وہاں پر نہ تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام ہو رہا ہے اور نہ ہی ان کی دنیا میں سے کچھ باقی بچا ہے. تیرہویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, مسلمان حاکم کے ساتھ جو معاملہ ہے بنیادی طور پر سمع اور طاعت کا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی اس نافرمانی کی بات نہیں سنی جاتی, لیکن اگر وہ فرما برداری کی بات کرتا ہے تو اس کی سمع اور طاعت باقی رہتی ہے. یہ اصل ہے مسلمان حکمران کے ساتھ تعامل کا, اور یہ ان کا حق ہے. اور یہ بھی بیان فرمایا ہے شیخ صاحب نے کہ کب حق وقت پر خروج جائز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان, الا کہ تم کفر دیکھو, دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے, سنے سنائی پہ نہیں جانا. لوگ بہت باتیں بناتے ہیں اور تہمتیں بھی لگاتے ہیں, بعض سچی باتیں ہوتے ہیں اور بعض جھوٹ ہوتے ہیں, اور خصوصی طور پر جہاں پہ تکفیر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ حاکم کافر ہو گیا ہے, اکثر لوگ جاہل ہیں, بے علم ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کفر کن مسائل میں ہوتے اور کن میں نہیں ہوتا, اور سننے والے ان سے بڑھ کر جاہل ہوتے ہیں. تو جب دونوں مل جاتے پھر جہل مرکب کا شکار ہوتے ہوئے حکمرانوں پر تہمتیں لگاتے ہیں کفر کی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو, کفرن کفر دیکھو, فسوق اور فجور نہ ہو, بواحن یقینی کفر ہو, واضح کفر ہو جو کسی سے چھپا نہ ہو, اور عندکم اللہ فیہ برہان, تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس برہان بھی ہو, واضح دلیل بھی ہو, ایسی دلیل جس پر اجماع بھی ہو علماء کا. چودہ نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, انکار منکر کے جو طریقہ ہے, تین طریقوں سے منکر کا انکار کیا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد ہے استطاعت. اور یہ تین طریقے جو ہیں, نمبر ایک اپنے ہاتھ سے منکر کو ہٹانا یا تبدیل کرنا, نمبر دو اپنی زبان سے, نمبر تین اپنے دل سے. اور اس کی دلیل سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو تم میں سے منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے بدلے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اس کو انڈر لائن کر لیں, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کی استطاعت نہ ہو یعنی ہاتھ سے بدلنے کی, فَبِلِسَانِهِ, تو اپنی زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر زبان سے بھی نہیں وہ برائی کو روک سکتا, فَبِقَلْبِهِ, تو اپنے دل سے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پندرہ نمبر پہ پھر شیخ صاحب نے فرمایا ہے, بڑی پیاری بات فرمایا, فرماتے ہیں, بل ذهب غير واحد من اهل العلم كي علماء, یہ بات بیان کی ہے, الى ان النصوص الوارده في السمع والطاعه لولي امر المسلمين وعدم الخروج عليه انها بلغت مبلغ التواتر, جو نصوص ہیں حکمران مسلمان حکم فرما برداری کے تعلق سے اور اس سے خروج سے منع کرنے کی, یہ نصوص تواتر تک پہنچ چکے ہیں, یعنی متواتر نصوص ہیں. سولہ نمبر پہ شیخ صاحب ایک بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ شریعت جاء بتحصیل المصالح وتکثیرها وذر المفاسد وتقلیلها، یہ ایک بنیادی مطلب شرعی ہے دین اسلام کا کہ جتنے بھی مصالح ہیں دین اسلام ان مصالح کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور ان کو زیادہ کرنے کے لیے آیا ہے. اگر کسی مسئلے میں مصلحت نظر آ رہی ہے تو شرعاً یہ مطلب شرعی ہے کہ اسے حاصل کیا جائے. اگر ایک ہے تو ایک کو حاصل کرو، اگر دو ہیں تو صرف ایک اکتفا نہ کرو، دونوں کو حاصل کرو، اگر دس ہے تو دس کو حاصل کرو، سو ہے تو سو کو حاصل کرو. تو مصلحت جہاں پر بھی ہے تو شریعت اس مصلحت کو، جو شرعاً مصلحت ہے، جو اچھا ہے، جو بھلائی ہے، جو خیر ہے، اسے پانے کی ہمیں ترغیب دی ہے. اور دوسری طرف وہ در المفاسد و تقلیلها، اور جہاں پر کوئی مفسدہ ہو تو اسے ختم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. مفسدہ کو ختم کیا جاتا ہے یا کم سے کم اسے کم کیا جاتا ہے. اگر ختم نہیں ہو سکتا کوئی فساد کہیں پہ یا کوئی یہ مفسدہ، تو پھر اسے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سترویں نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں، اور جب اس اصل پہ عمل کیا جائے گا تو پھر شریعت کی جو مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ جو پانچ ضروریات ہیں، ضرورت الخمس جو ہے، پانچ ضروریات جو ہیں انسانوں کی، وہ مکمل ہو جاتی ہیں. اور یہ پانچ ضروریات کون سی ہیں؟ نمبر ایک حفظ الدین، دین کی حفاظت، نمبر دو جان کی حفاظت، نمبر تین عزت کی حفاظت، نمبر چار مال کی حفاظت، نمبر پانچ عقل کی حفاظت. اور دین اسلام واحد دین ہے جو دین حق ہے. اگر آپ اس دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں تو ان پانچ جو ضروریات ہیں کسی کی زندگی کی، دین اسلام ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے موجود ہے. اٹھارہ نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں تفرقہ ہوگا اس کی خبر دی ہے، اور یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اور جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی علامت بیان فرمائی ہے، اور یہ علامت جو ہے الجماعہ، ایک حدیث میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں علما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. انیسویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے کہ اس حدیث میں جو فرقۃ الناجیہ ہے اس کی نشانی بیان فرمائی ہے. بڑا احسان ہے اور بہت ہی آسان ہے. جو 72 فرقے ہلاک ہونے والے ان کی نشانی بیان نہیں فرمائی. اگر 72 فرقے نشانی بیان فرماتے تو آج ہم بہت ہی پریشان ہوتے، اور کسی فرقے میں ہم یہ بیان نہ کر سکتے کہ کون سا بدعتی فرقہ ہے اور کون سا نہیں ہے، کون سا حق پر ہے، کون سا باطل پہ ہے. لیکن جب ایک فرقۃ الناجیہ جو ہے، جو جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کروانی ان 73 فرقوں میں سے، اس فرقے کی جب نشانی بیان فرما دی ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی جس فرقے میں نہیں ہے وہ گمراہ ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور جس فرقے میں یہ ایک نشانی پائی جائے وہ حق پر ہے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے والا ہے. تو کتنی پیاری اور خوبصورت بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے. بیسویں نمبر پہ شیخ صاحب نے جو بیان کیا ہے طریق النجات، نجات کا راستہ بیان کیا ہے، علما انا علیہ واصحابی اور الجماعہ، یہ راستہ نجات کا ہے. دین اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، صحیح سمجھنا ایک ہی راستہ ہے. سمجھنے والے بہت ہیں امت میں، لیکن صحیح کتنی سمجھتے ہیں، بات یہ ہے. صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، صحیح سمجھنا لازم ہے، اور صحیح سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، الجماعہ. اور جماعت کا جو دوسرا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کون سی جماعت ہے؟ علماء علی واصحاب صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کس چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ انہوں نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھا ہے. اب ان سے بڑھ کر سمجھنے والا امت میں کوئی ہو نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہے. اکیسویں پوائنٹ میں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ خطرناک فرقہ ان فرقوں میں سے ہے وہ فرقہ ہے خوارج کا، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلاب النار، جہنم کے کتے. اور جو بھی اس فرقے کے متعلق احادیث پر نظر ڈالتا ہے، نصوص دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو اسے یقین پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس فرقے سے خبردار کیا ہے، اور اس فرقے کے فکر سے اور ان فرقے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے خبردار کیا ہے. یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بیچ میں وجود میں آیا ہے، اور تاریخ اسلامی تاریخ میں بھی سب سے پہلا فرقہ ہے. بائیسواں پوائنٹ جو شیخ صاحب بیان فرمایا ہے کہ یہ فرقہ کب نکلا، خوارج کا فرقہ، اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرقہ خارج ہوا تھا. اس قول کی دلیل میں ذو الخویصر التمیمی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ نے انصاف نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض تو یہ سب سے بڑا باب سمجھ جاتا ہے خوارج کا. تو علماء سنو جماعت کے علماء کا پہلا قول یہ ہے کہ خوارج کے فرقے کا جو ابتدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے ہوئی، اور دلیل یہ حدیث ہے ذو الخویصرا کی. دوسرا قول سید عثمان کے زمانے میں ان کی ابتدا ہوئی، جو سید عثمان کے خلاف جنہوں نے کارروائی کی اور سید عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، خوارج تھے. اور تیسرا قول کہ خوارج کی ابتدا سید علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، جب انہوں نے سید علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حرورہ کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے. وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر ان تینوں میں سے جو صحیح قول ہے وہ یہ لگتا ہے کہ خوارج کا آغاز اور ابتدا جو ہوئی ہے وہ سید علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اس اعتبار سے کہ ان کا ایک منظم طریقہ تھا، ان کا سردار تھا، ان کا ایک لیڈر تھا، پھر ان کے ماتحت لوگ تھے. اس اعتبار سے تو ان کی ابتدا سید علی کے زمانے میں ہوئی، لیکن ذو الخویصرہ ان کا سب سے بڑا باپ ہے جیسے حدیث میں آیا ہے، اور یہی لوگ تھے جب غیر منظم طریقے سے موجود تھے. سید عثمان کے زمانے میں بھی یہی لوگ تھے، لیکن جب ہم ایک کیان کی بات کرتے ہیں، ایک گروپ کی بات کرتے ہیں، ایک فرقے کی بات کرتے ہیں کہ جسے فرقے کا ایک سردار ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، پھر اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، اور ایک جماعت کی شکل جب یہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کا اصل ابتدا اور ظہور ہوا سیدنا علی کے زمانے میں. تیسویں نمبر پہ شیخ صاحب نے ذو الخویصرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان تھا جنگ حنین میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور اکثر مال ان لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے مسلم ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ مشرکین جن کے دل نرم کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اصل قصہ یہ ہے. تو ابن ماجہ کی روایت میں جو آیا ہے، تو اس شخص نے یہ کہا اعدل یا محمد، یہ شخص موجود تھا، اس نے کہا اے محمد تم عدل انصاف کرو. جرت دیکھے اس بندے کی سبحان اللہ. یعنی کہا یا رسول اللہ, صحابہ کرام میں سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کبھی یہ جرت کی ہو, لیکن اس شخص کو دیکھیں, یہ کہتے اعدل یا محمد فإنك لم تعدل, آپ نے عدل انصاف نہیں کیا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویلک, تو ہلاک ہو. ومن يعدل بعدی اذا لم اعدل, اگر میں انصاف نہیں کروں تو میرے بعد کون انصاف کرنے والا ہے. فقال عمر, سن عمر نے یہ عرض کی دعني يا رسول الله حتى اضرب عنق هذا المنافق, اب مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا في اصحاب او اصيحاب له, اس بندے کے اور بھی ساتھی ہیں. يقرؤون القرآن, جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. لا يجاوز تراقيهم, ان کے حرف سے قرآن نہیں اترے گا. يمرقون من الدين, دین سے ایسے نکلیں گے. كما يمرق السهم من الرمية, جیسے کہ تیر جو ہے وہ شکار سے پار ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں کہ اس شخص کے پیٹ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم لوگ, یعنی صحابہ کرم جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں, اپنے نماز کو حقار کی نظر سے دیکھا کرو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقار کی نظر سے دیکھا کرو گے, اور قرآن کی تلاوت کو جو تم کیا کرتے ہو ان کی تلاوت کے سامنے حقار کی نظر سے دیکھا کرو گے. یعنی ظاہراً بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہوگی نماز میں, روزے میں, قرآن کی تلاوت میں, لیکن ان کی حالت کیا ہوگی, حقیقت کیا ہے ان کی حالت, ظاہر تو یہ حقیقتاً کیا ہے باطن میں, یمرقون من الدین, دین سے ایسے خارج ہوں گے کہ یمرق السهم من الرمیہ, جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. ورڈ نمبر 24 میں شیخ صاحب نے خوارج کا حکم بیان کیا ہے, رسول جماعت کا کیا موقف ہے خوارج کی تکفیر میں, کیا کافر ہیں کہ نہیں. اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس میں دو معروف اقوال ہیں, اور تیسرا قول بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں. پہلا قول تکفیر کا ہے کہ خوارج کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور یہ قول امام احمد بن حنبل کے. اچھا, ان تینوں اقوال جو بیان کروں گا میں, تینوں اقوال امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں, تکفیر کا قول بھی ہے, دوسرا عدم التکفیر ہے, تیسرا توقف ہے. یہ تین اقوال ہیں تاکہ آسان ہو جائے, اگر کوئی پوچھے تو کوئی بھول بھی جائے تو تین اقوال امام احمد بن حنبل کے ہیں, یہ تو یاد رہے گا, آسان ہے. تو پہلا قول تکفیر کا ہے, اور یہ قول امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے, اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے. امام شافعی کے نزدیک خوارج کافر ہیں سلف میں سے, اور دور حاضر کے علماء میں سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی تکفیر کے قائل تھے, اور شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ بھی خوارج کی تکفیر کے قائل ہیں. دوسرا قول عدم التکفیر, کے وہ کافر نہیں تھے, لیکن اہل بدعت میں سے سب سے بدترین بدعتی ہے, اس پر اتفاق ہے, اس میں اختلاف کسی اہل سنت جماعت کے عالم کا نہیں ہے, نہ سلف میں سے نہ خلف میں سے. کافر نہیں ہے لیکن بدترین بدعتی گروہ ہے, اور یہ قول جو ہے جمہور کا قول ہے, اہل علم کی جماہیر کا قول ہے, اکثر علماء کا یہ قول ہے. اور بعض علماء نے تیسرا قول بھی بیان کیا ہے, یہ قول امام احمد بن حنبل کا ہے صرف, وہ یہ توقف کا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کافر ہیں خوارج, تو امام صاحب اس کے جواب میں یہ فرمایا یمرقون من الدین, نہ ہاں کہا نہ نہ کہا, صرف نص جو ہے وہ بیان کر دیا, یمرقون من الدین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین سے خارج ہوں, یمرقون من الدین. اب اس سے کیا مراد ہے, دین سے خارج ہے, سنت سے خارج ہے, تو دونوں ممکن ہو سکتے, اس لیے توقف کیا, نہ تکفیر کی ہے اور نہ تکفیر نہیں کی ہے. 25 نمبر پہ شیخ صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خوارج کا شر تا قیامت رہے گا, یعنی قیامت تک رہے گا, یہ لوگ نکلیں گے, ان کا ظہور ہوگا, پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا, پھر نکلیں گے, پھر ظہور ہوگا, پھر ختم کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت میں شیخ صاحب نے ابن عمر کا نام لیا ہے, اور یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے بھی ثابت ہے, فرماتے ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا ان کو ختم کر دیا جائے گا, جب ظہور ہوگا پھر ختم کر دیا جائے گا، پھر ظہور ہوگا پھر 20 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 20 مرتبہ. پھر حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں اور ان کی جماعت میں سے دجال نکلے گا. دجال کہاں سے نکلے گا، کس گروہ سے نکلے گا؟ ان خوارج گروہ سے نکلے گا. اور یہ روایت ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، کہ دجال کا خروج جو ہے وہ بڑے نشانیوں میں سے ہے، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوارج کا جو فتنہ ہے وہ تا قیامت رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. 26 نمبر پہ سلف کا موقف خوارج کے تعلق سے معروف ہے، انہوں نے شدید مذمت کی ہے اور بدترین بدعتی گروہ قرار دیا ہے. اور شیخ صاحب نے بعض کتابوں کو ذکر بھی کیا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد بن حنبل، کتاب السنہ للخلال، کتاب الشریعہ للآجری، شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ للاکائی، اور بہت سارے اور کتابیں بھی آپ کو نظر آئے گا. یعنی سنت کے جو تیر ہیں ان جہنم کے کتوں کے گردنوں کی طرف متوجہ ہیں. 27 نمبر پر ایک عظیم قاعدہ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، اور یہ قاعدہ شیخ صاحب نے اس قصے سے لیا جس میں صدر عبداللہ بن عباس اور عنہ خوارج کی طرف جاتے ہیں ان کو نصیحت کرنے کے لیے، یا مختصر ان کی جو غلط فہمی ان کو دور کرنے کے لیے. تو صدر عبداللہ بن عباس نے بہترین کپڑے پہنے اور ان کی طرف گئے، اور اپنی بات کی ابتدا، بات کا آغاز بڑے پیارے جملے سے کیا. جب ذرا غور کریں جملے پہ، اور یہ قاعدہ سب اہل بدعت کے لیے ہے. فرماتے ہیں جئتکم من عند اصحاب رسول اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وليس فیکم منهم احد. میں کہاں سے آیا ہوں؟ من عند اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری طرف آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، جہاں پر بدعت وہاں پر صحابی یا کسی سلفی کا نام دیکھیں گے نہیں آپ، سوال نہیں پیدا ہوتا. دو الگ الگ راستے ہیں، ایک صحابہ کا راستہ ہے سنت کا راستہ ہے، ایک صحابہ کرام سے جدا راستہ ہے بدعت کا راستہ ہے. اب کوئی فطرہ خوارج کی فطرے میں دیکھیں، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا ایک صحابی بھی نہیں. ابن الاشعث کا فطرہ جب نکلا تھا حجاج کے خلاف، اس میں بھی ایک صحابی نہیں تھے. سبحان اللہ، صحابہ کرام زندہ تھے، کیونکہ ابن الاشعث کا فطرہ سن 81 ہجری میں ہوا، 81 ہجری میں، اور آخر صحابی کا ہوا سن 110 ہجری میں ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر موجود تھے اور دیگر صحابے بھی موجود تھے، لیکن عجب بات دیکھیں، بعض تابعین کا پاؤں پھسلا ہے، اجتہادی غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس جب جاتے ہیں اور سب سے پہلا تیر جو چلاتے ہیں، علم کا تیر جو ہے وہ یہ ہے، ان کو جھجھوڑا ہے کہ دیکھو تم اپنا جو گروہ بنا چکے ہو صحابہ کرام خلاف جو تلواریں تمہاری اٹھ رہی ہیں، یہ تو دیکھو تمہارے ساتھ کوئی ایک صحابی بھی ہے، ایک صحابی بھی کھڑے تمہارے ساتھ. میں صحابہ کرام کی طرف سے ہوں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ کوئی صحابی تو دکھاؤ کہاں پہ. اور یہ عصمت کا راستہ ہے سبحان اللہ. بلکہ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا. تعلق کیا ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بیچ میں جو ذریعہ وہ کیا ہے؟ صحابہ. ان کو نکال دیں، ہمارا کوئی صلت کوئی تعلق باقی رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں رہتا. تو تمہارا تعلق تو ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جو تعلق تھا، جو ایک راستہ تھا، جو ذریعہ تھا، وہ تو تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں. اور ہر بدعت میں دیکھ لیں آپ، جہمیہ کو دیکھ لیں، معتزلہ کو دیکھ لیں، اور قدریہ کو دیکھ لیں، کیونکہ قدریہ بھی ان کے زمانے میں نکلے. پہلی روایت میں صدر عبداللہ بن عمر عنہما برات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں جو تقدیر کے منکر ہیں، لیکن سبحان اللہ ان میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. آج بھی دیکھ لیں جتنی بھی بدعتی گروہ، ان میں ایک بھی اہل حدیث سلف عالم آپ کو ان کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان کے ہمیشہ خلاف نظر آئیں گے. 27واں پوائنٹ شیخ صاحب جو بیان کرتے ہیں، 28واں پوائنٹ، سلف میں سے جنہوں نے خوارج کا رد کیا ان میں سے ایک عالم ہے امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمۃ التابعین میں سے ہیں، انہوں نے بھی خوارج کا رد کیا ہے. اور جو قصہ جو ہمارا موضوع ہے، جو نصیحت ہمارے ہاتھ میں، یہ ان کی خوارج کی ردود میں سے ایک واضح رد ہے. اور امام وہب بن منبہ کا نام ہے ابو عبداللہ وہب بن منبہ الصنعانی الیمانی، اور ان کی پیدائش 34 ہجری میں ہوئی سید عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور علم حاصل کیا. سید انس بن مالک، سیدنا جابر بن عبداللہ، سید ابو سعید الخدری، سید ابو ہریرہ، سید عبداللہ بن عمر، سید عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور کئی جید محدثین نے ان کا ثقہ ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے اور اقرار کیا ہے، جیسا کہ امام نسائی اور امام ابو زرعہ، امام عجلی نے. امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں قاضی بھی رہے ہیں صنعاء کے یمن میں. ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، وہب بن منبہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی صنعاء میں. اور شیخ فؤاد بن سعود العمری حفظہ اللہ، جن کی شرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ابو عبد الرحمن فؤاد بن سعود العمری ہیں اور معروف کبار طلاب العلم میں سے ہیں، جنہوں نے براہ راست کئی جید سلفی علماء، کبار علماء سے علم حاصل کیا ہے، جن میں شیخ ربیع بن حضر المدخلی حفظہ اللہ، شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ، اور شیخ بن باز بن عثیمین سے بھی انہوں نے کئی مجالس میں براہ راست علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے الحمدللہ. اور جدہ میں ان کے دروس کا انعقاد ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں، شیخ ابو الحارث اسامہ بن سعود العمری حفظہ اللہ. دونوں بھائیوں نے الحمدللہ جدہ میں دعوت السلفیہ، جو پیور اور صحیح دعوت ہے، ان میں بہت بڑا شعر ہے الحمدللہ، اور ان کے طلاب بھی ہیں، حلقات العلم بھی ہیں. تو میں بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن کو اگر تھوڑی سی عربی بھی آتی ہے تو ان کے مجالس میں، ان کے دروس میں جایا کریں، واللہ بہت خیر و عافیت ہے. یعنی عقیدے کے اور جو منہج کی جو معروف کتابیں ہیں سلف کی، ان کی شرح کرنا، اور ان کے خطبے میں اور ان کے جو نصیحتیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز ہیں جو وہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ان میں واللہ بہت، میں نے خود دیکھا کہ بہت خیر ہے الحمدللہ. اور کافی جوان جو ہیں ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے راہ راست پر آئے ہیں، جن کا عقیدے میں یا منہج میں کوئی خرابی تھی، اللہ تعالی فضل و کرم سے انہیں کافی اصلاح ہوئی ہے. پوائنٹ نمبر 29، اس قصے کی جو مناصحہ ہے امام وہب بن منبہ کا اس خارجی شخص کے، جس نے جو خارج کی سوچ رکھا کرتا تھا، اس کے تخریج اس قصے کی، اس قصے کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے، اور امام الحافظ المزی نے تہذیب الکمال میں، اور امام الذهبی نے سیر علام النبلاء میں اس قصے کو بیان کیا ہے. اور جو نسخہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ امام الحافظ المزی تہذیب الکمال میں سے لیا گیا ہے. شرح پوائنٹ نمبر 30 شرح کا ہے. اب شرح کا آغاز کرتے ہیں، اور متن آپ لوگوں کے ہاتھ میں، متن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر عربی میں پڑھتا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو میں صرف اس کا جو ترجمہ ہے معنی کے اعتبار سے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. امام علی بن المدینی فرماتے ہیں، حدثنا هشام بن یوسف الصنعانی ابو عبد الرحمن قاضی صنعاء قال اخبرنی داود بن قیس قال كان لي صديق من أهل بيت خولان علي بن المديني هشام بن يوسف صنعاني سے یہ روایت کرتے ہیں اور هشام بن يوسف صنعاني کہتا ہے کہ مجھے داود بن قیس نے خبر دی کہ اہل بیت خولان خولان قبیلہ ہے ان میں سے ایک شخص میرا دوست تھا اور یہ یمنی قبائل میں سے قبیلہ تھا جو آج بھی موجود ہے اور من حضور حضور ایک جگہ ہے یمن میں جو آج بھی اسی نام سے معروف ہے اس شخص کو کہتے ہیں ابو شمل ذو خولان جو داود بن قیس کا دوست ہے جس کو وہ بات جس مطلب بات کر رہے ہیں اس کا نام ابو شمل ذو خولان ہے تو کہتے ہیں میں صنعاء سے نکلا تھا اس شخص کی بستی کی طرف یعنی داود بن قیس کہتا ہے میں ابو شمل ذو خولان جو میرا دوست تھا اس سے ملاقات کے لیے میں اپنی بستی سے نکلا اور متوجہ ہوا صنعاء یہ شخص صنعاء میں رہتا تھا کہتے جب میں قریب پہنچا تو میرے ہاتھ میں ایک خط لگا کہیں راستے میں خط پڑا تھا گمشدہ خط تھا تو میں نے اسے اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ اس پہ ایک مہر لگی ہوئی تھی اس کو لکھا ہوا تھا الی ابی شمر ذی خولان سبحان اللہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ راستہ ہدایت کا آسان کرتا ہے کسی کے لیے تو اسباب کیسے مہیا فرماتا ہے اللہ اکبر تو کہتے میں نے اس کو دیکھا تو جس کی طرف میں جا رہا تھا اسی کے نام کا خط مجھے ملا ہے ابو شمر ذو خولان کہتے میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کافی پریشان اور غمزدہ بیٹھا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے تو ابو شمر کہتا ہے کہ صنعاء کی طرف سے ایک شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ میرے بعض دوستوں نے میرے لیے کوئی خط لکھا جو میں نے گما دیا وہ شخص کہتا ہے بعض دوستوں نے تمہارے دوستوں نے تمہارے لیے خط لکھا ہے مجھے دیا میں لے کے آ رہا تھا وہ خط مجھ سے گم ہو گیا ہے تو میں نے اپنے اس بندے کے ساتھ اپنے بعض غلام بھیجے ہیں تاکہ اسے ڈھونڈتے اور اپنی بستی سے لے کے صنعاء تک میں ان لوگوں کو بھیجا فلم یجدوہ لیکن وہ اسے پا نہ سکے اور میں اس سے مایوس ہو گیا وہ اشفقت من ذلك کہ ابھی مجھے ملنے والا نہیں اس لیے میں غمزدہ ہوں داود بن قیس کہتا ہے یہ کتاب ہے میں نے اسے پا لیا یہ تمہارا خط ہے یہ مجھے مل گیا ہے تو ابی شمر کہتا ہے الحمد للہ الذی اقدرک علیہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم نے اسے حاصل کر لیا ہے تو اس نے فوراً خط کو کھولا ہے اور اسے پڑھا ہے تو میں نے ابی شمر سے کہا اقرئنی ذرا مجھے بھی تو پڑھنے دو یا مجھے بھی پڑھاؤ مجھے بتاؤ اس کے اندر کیا ہے فقال ابو شمر کہتا ہے میں دیکھتے کہ تم ابھی بچے ہو ابھی چھوٹے ہو یعنی ابھی تمہارے کام کی بات اس خط میں نہیں ہے انی استحدث سنک فقلت فما فیہ اچھا اس میں ہے کیا اگر نہیں پورا بتانا چاہتے یہ موضوع تو بتا دو موضوع کس چیز کا یہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتے اور مجھے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں قال الضرب الرقاب سر قلم کرنے کا ذکر یعنی قتل و غارت کا ذکر ہے ابھی داؤد بن قیس کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ بعض لوگ جو اہل حرورا میں سے ہیں یعنی خوارج ہیں انہوں نے تمہیں خط لکھا ہے تمہارے مال کی زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ اکبر ایسا فرماتے ہیں شیخ فؤاد بن سعود حفظہ اللہ یہاں تک اس جملے کے تعلق سے کہ اہل باطل کو دیکھ لیں ہر زمانے ہر جگہ میں وہ فتنوں کو کس طریقے سے عام کرتے ہیں کتاب کے ذریعے خطوں کے ذریعے میسیجز کے ذریعے اور یہ اس زمانے بھی تھا اور ہر زمانے میں رہا ہے سید حسین کے زمانے میں دیکھے کہ ان کو بھی ابتدا خطوط سے لکھی ہوئی کہ اہل کفر نے خط لکھے اور یہ بتایا کہ آپ آ جائیں اور آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو چکے ہیں لیکن سیدنا حسین انہوں نے خروج نہیں کیا تھا معروف صحابی ہیں الحمدللہ ان کے خطوط کو دیکھ کر ان کی طرف گئے تھے تو یہ جو خط و کتابت ہے یا جو میسیجز ہیں اور آج کے زمانے میں ایسا فرماتے ہیں کہ خط تو کم ہو گئے ہیں لیکن جو موبائل میسیجز ہیں یا اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے کافی لوگ شر پھیلا رہے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی اور المسائل الخبیث جو ہے وہ اس نے بھی جب ابھی یہ میسیجز اور یہ آسانی نہیں موجود تھی تو فیکس کے ذریعے وہ فیکس لکھتا تھا اور فیکس بھیج دیتا تھا، اپنا شر جو ہے وہ قرآنوں کے خلاف بغاوت پر اکسانا، خروج پر اکسانا لوگوں کو وہ اس طریقے سے عام کیا کرتا تھا. بلکہ یہاں تک بعض لوگ پہنچے ہیں، یہ لوگ جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں دور حاضر میں، کہ انہوں نے بعض ایسے چینلز بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ نام بدلتے رہتے ہیں، یہاں پر پابندی لگ جاتی ہے یوٹیوب چینلز میں یا ان کے جو بھی ویب سائٹس ہیں، تو وہ گندگی کے جو چینلز ہیں گندگی کے نام پر چینلز کھول دیتے تھے تاکہ شک نہ پڑے کسی کو، جس میں صرف گانے بجانے نہیں بلکہ یعنی بدکاری کے بھی اس میں بعض ایسے مناظر اور بعض ایسے باتیں ہوتی تھیں. یہاں تک یہ لوگ شیخ صفرا تک گر گئے ہیں. اور ایسے لوگ، اور جب بچہ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے یا کوئی دیکھ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا شر وہ پی رہا ہوتا ہے یا حاصل کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو دیکھے گا کہ یہ تو بدکاری یا کوئی یعنی کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی چینل ہے، تو والد کیا کہے گا، یہ منع کرے گا، بھائی تم کیا غلط دیکھ رہے ہو. یہ نہیں پتا کہ وہ صرف شہوت کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے ساتھ شبہات بھی لے رہا ہے. تو یہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں. اور اس طریقے سے ہر زمانے میں یہ لوگ اپنے شر کو، اپنے فتنے کو کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتے عام کرنے کے لیے، جو بھی ذریعہ ممکن ان کو ملتا ہے اس کے ذریعے اپنے شر کو، فتنے کو عام کرتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں جس کے بارے میں ابو شمر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوٹا سمجھتا ہوں، اس چھوٹے کو دیکھیں کہ اس کی فکر، اس کی سمجھ، اس کا علم اور اس کی فہم کتنی مضبوط ہے اور پختہ ہے، کہ بغیر بتائے جب قتل و غارت کی بات ہو فوراً پتہ چلا کہ یہ خوارج کا منہج ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ خوارج نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، صرف یعنی ختم قتل و غارت کی بات ہے، قتل کرنا ہے، تو یہ بھی پتہ چلا کس نے لکھا ہے اور موضوع کیا ہوگا. سبحان اللہ، نے خط نہیں پڑھا لیکن یہ فہم اور علم ہے ان جوانوں کی جو اس زمانے میں علماء کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ حبیب مربے کے شاگردوں میں سے ہے یہ جوان، جس کو کم سن کہا جا رہا ہے، جس کا مذاق اس نے اڑایا جا رہا ہے کہ تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو دین میں سے. سبحان اللہ. تو ابھی آگے قصے میں ابو شمر کہتے ہیں من اين تعرفهم، کہاں سے ان خوارج کو جانتے ہو؟ اب داؤد بن قیس کہتا ہے میں عمر باز ساتھی ہم وحد بن منبہ کے پاس جایا کرتے ہیں اور ان سے علم حاصل کیا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے ہیں کہ ایک کم سن جوانوں ان لوگوں سے بچو اور خبردار رہو، کہیں یہ اہل حر و راج میں جو خوارج ہیں تمہیں اپنی اس فکر میں ملوث نہ کر دیں اور پھر تم اس امت کے لیے مصیبت بن کے رہو گے. سبحان اللہ، خوارج جو اس امت پر مصیبت ہے، فتنہ ہے. شیخ فؤاد حفظ اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں کہ یہ عظیم عالم، نصیحت کرنے والا عالم جو ہے، جو صاحب السنہ ہے، کس طریقے سے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، حق بات کرتا ہے. یعنی ہمیشہ جو سلفی علماء ہیں دور حاضر میں بھی دیکھ لیں آپ، ان کی جو تعلیم ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک حصہ ہے کہ آپ کو جو صحیح عقیدہ سے منہج ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح شرعی تعلیمات وہ بیان کرتے ہیں، جو اہل حق کا راستہ وہ بیان کرتے ہیں. دوسری طرف جو اہل باطل کا راستہ ہے، جو اس حق کے مخالف راستہ ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور اس سے خبردار کرتے ہیں. جماعت ہے تو جماعت کا نام لے کے خبردار کرتے ہیں، اگر شخص ہے تو شخص کا نام لے کے، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کا نام لے کے بھی خبردار کرتے ہیں. اور یہ دور حاضر میں بھی الحمدللہ علماء کا یہی راستہ. بعض لوگ کم فہمی کی وجہ سے اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار نام کیوں لیا کرتے ہو، بس کہو کہ بعض لوگ گمراہ ہیں، بعض لوگ غلطی پر ہیں، بعض لوگ، اچھا بعض لوگ تو کہہ دیا، ان بعض لوگوں میں سے خود اس بدعت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان میں سے ہے نہیں، کس عالم نے کہا کہ ہم غلط ہیں، ایک عالم کا نام لو. لیکن جب عالم نام لے کے کہتا ہے کہ فلان گروہ جو ہے وہ بدعتی گروہ ہے، تو پھر وہ جوان جن کو پتہ نہیں ہے کہ بدعتی گروہ ہے، وہ تو آگاہ خبردار ہو جاتے ہیں کہ نہیں. جیسے کہ وہ بھی رب رحمۃ اللہ علیہ نے نام لے کے اپنے شاگردوں کو اہل حرورا یا خوارج ہیں، ان کے مذہب سے بچ کے رہنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے داؤد بن قیس پر بھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ایسا عالم مہیا فرمایا ہے جو اس کی انگلی پکڑ کے اسے راہ راست پر لے کے بھی آتا ہے اور اسے جو خیر ہے اس کا سبق بھی دیتا ہے اور جو شر ہے اسے خبردار بھی کرتا ہے. اسے ایسا فرماتے ہیں آج کل کے دور میں بعض لوگ جو ہیں وہ دینی تعلیم کے نام پر بچوں کو اپنے جنگل میں پھنسا دیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ بعض اوقات پکنک پر بھی لے جاتے ہیں اور جو ان کے اپنی افکار ہیں اپنا زہر ہے وہ گھول دیتے ہیں. قرآن مجید کے حلقات کی تحفیظ کے حلقات کے تعلق سے یہاں پر بھی بعض ایسے لوگ تھے جو ان بچوں کو صرف قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ کے گھر و مساجد میں یہ جو منحرف فکر خوارج کی یہ بھی تعلیم دیا کرتے تھے. یہاں تک اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی اس میں تبدیلی آئی ہے اور علماء نے اس کی نشاندہی کی ہے اور ایسے لوگوں کو یہاں سے الحمدللہ ڈپورٹ کر دیا گیا ہے جو لوگوں کو غلط تعلیمات دیتے تھے. اور جو لوگ یہاں کے یعنی خود سعودی ہیں ان کو جن کا پتہ چلا ہے اور ثبوت ملے ہیں ان کو قید کر لیا ہے اور الحمدللہ یہ جو شر تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج داعش میں جو سعودی کے لوگ پہنچے ہیں یہ وہی جوان تھے جن کو اپنے والدین نے اللہ کے گھر میں مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے اور ان کے استادوں نے ان کو ایسی تعلیم دی کہ آج وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو وہ کم سن سمجھتا ہے یہ خوارج کی سوچ رکھنے والا کہ تم تو ابھی چھوٹے ہو ابھی بچے ہو تمہیں کیا سمجھ, یہ تو بڑوں کی بات ہے, ہمیں قتل و غارت کی بات ہو رہی ہے تمہیں کیا سمجھ اس چیز کی. تو جس کو وہ کم سن سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے اس شخص نے کس طریقے سے جان لیا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے اور کس لیے لکھا ہے. سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی واجب ہے علماء پر کہ وہ اپنے شاگردوں کو اور عوام الناس کو حق بات بیان کریں اور حق بات جب کسی بدعتی گروہ کے تعلق سے بیان کرنی ہو تو اس میں دلیل کے ساتھ مکمل وضاحت کے ساتھ خبردار کریں آگاہ کریں. یہ طلاب علم کا حق ہے علماء پر اور عوام کا بھی حق ہے. یعنی جمعہ کے خطبوں میں یا لیکچرز میں کتابوں کے شرح میں یا دیگر نصیحتوں میں جب بھی موقع ملے علماء کو طلاب علم کو تو وہ اپنے گھر والوں کو اپنے دوست و احباب کو جو بھی اہل بدعت کے منحرف افکار ہیں عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے ہر زمانے میں اور دور حاضر میں خوارج کا جو فتنہ ہے جس میں خون ریزی اور بد امنی عام ہو جاتے فساد عام ہو جاتے امت میں ان سے لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرنا چاہیے. اور شیخ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ سنیں گے, بڑی پیاری بات ہے, کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپ سنیں گے جو خوارج کے تعلق سے بات کرتا ہے جو دہشت گردی کے تعلق سے بات کرتا ہے, کہتے ہیں یہ فعل تو غلط ہے, یعنی جو دہشت گردی ہوئی ہم تو کہتے غلط ہے, لیکن جو فاعل ہے کرنے والے اسے برا مت کہو, اسے بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے, بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے. ایسا فرماتے ہیں یہ لوگ اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ غلطی پر ہیں, وہ جو منہج سلف منہج نہیں ہے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں, سننے ذرا, ایسے لوگ جو ہیں جو دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں ہم فعل کی مذمت کرتے ہیں, فعل کی مذمت کرتے ہیں جس نے اس فعل پہ اکسایا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, جس نے فعل کو اکسایا ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور جس نے علمی مادہ تیار کر کے ان کو خراب کیا ہے جو علم مصادر ہیں ان کی مذمت بھی کرتے ہیں. یعنی یہ جرم جو ہے آج کل کے دور میں اور ہر زمانے میں جب بھی خوارج کا فتنہ یا بدعت کا فتنہ ہو, کوئی بدعت بھی ہو, بدعت کے اصول ہوتے ہیں, ہر بدعت کے اپنے اصول, جیسے سنت کے اصول بدعت کے بھی اصول ہیں, سنت کے اصول قرآن سنت کی بنیاد پہ ہیں اور من السلف پر کی بنیاد پر ہیں، جو بدعت کے اصول ہیں وہ خواہش نفس کی بنیاد پر قائم ہیں۔ تو جو بدعت کے اصول ہیں علماء نے ان کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بدعت ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور یہ بدعت کے اصول کہاں سے ملیں گے؟ کس بدعتی کو؟ علماء سے ملیں گے نا، اور علماء کتابیں لکھتی ہیں، ان کے لیکچر موجود ہوتے ہیں۔ تو جس نے بدعت کے اصول ایجاد کیے ہیں یا ان اصول بدعت کے اصول کی اشاعت کی ہے، مجرم ہے کہ نہیں؟ مجرم ہے۔ جس نے ان اصول کو پڑھ کر جوانوں کو اکسایا ہے خروج پر، حکمران خیر بغاوت پر اور دہشت گردی پر، مجرم ہے کہ نہیں؟ مجرم ہے۔ جس نے ان کو ٹریننگ دی ہے اور فعل اس دہشت گردی میں ملوث کیا ہے، مجرم ہے کہ نہیں؟ جس نے دہشت گردی کی ہے مجرم ہے کہ نہیں خود؟ اور آخر میں خود فعل دہشت گردی تو ہے نا، وہ بھی تو غلط ہے کہ نہیں؟ تو یہ پانچ لازم اور ملزوم ہیں۔ تو سلف نے ہمیشہ ان سب کی مذمت کی ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ کام تو غلط ہے، کرنے والے کو غلط مت کہو، تو جانو اس کے منہج میں خلل ضرور ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ کچھ ایسا فرماتے ہیں کہ امام وہب بن ربی نے جب آگاہ کیا اپنے شاگردوں کو کہ اے کم سن جوانوں، اس گروہ اہل حرورا سے اور خواری سے بچ کے رہو، کہیں یہ تمہیں اپنے اس غلط فکر میں ملوث اور شامل نہ کر دے، پھر تم لوگ اس امت کے لیے مصیبت بن کے رہ جاؤ گے ان کی طرح۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہتے ہیں اور تفصیل سے ان کی مذمت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ حق ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ بدعت سے تحذیر کرنا، تحذیر کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اور اس میں سختی برتنا بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار سلفی سخت ہوتے ہیں، اس لیے ان سے علم حاصل نہیں کرتے ہم لوگ، یا ان کے قریب نہیں جاتے، ان کے درست میں سب صرف ردود ہوا کرتے ہیں اور کچھ ان کو آتا واتا نہیں ہے۔ والله یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑی تہمت ہے۔ آپ کوئی بھی سلفی عالم، کسی کا نام اگر آپ کو آتا ہے سلفی، وہ شرط یہ ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی ان کی علمی دروس ہیں، کتنی کتابوں کی شرح کی ہے اور کتنے بدعت کی مذمت کی ہے، دونوں موجود ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ صرف ردود آتے ہیں، ردود بھی ہیں اور اس سے زیادہ علمی تأصیل بھی ہے۔ واللہ کسی کا نام میں تمہارے پر چھوڑ رہا ہوں جو مخالف اعتراض کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کسی سلف علم کو نام مجھے بتائیں، ثبوت میں دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ وعدہ رہا کہ کتنی علمی دروس ہیں ان کی زندگی میں، اور ردود بھی موجود ہے وہ کتنا ہے، اور جن کا رد کیا ہے واللہ پہلے دلیل بیان کی ہے کہ رد کیوں کر رہے ہیں، غلطی ہوئی تو کہاں پہ ہوئی ہے، اور غلطی کسی فروع مسئلے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اصولی مسئلے میں غلطی نظر آئے گی آپ کو، عقیدے کی غلطی، منہج کی غلطی۔ جماعتوں کا بھی سلف نے اور ان کے متبعین، ان کے راستے میں چلنے والے، ان کے بعد میں آنے والے جو خلف ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جماعتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور افراد کا ذکر بھی کیا ہے جہاں پہ ضرورت پڑی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بعض لوگ، ما بال اقوام، جیسے کہ آپ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس کی اپنی ایک وجہ ہے، اپنی جگہ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن ہر وقت یہ کہنا اور اس کو دلیل بنا لینا تو پھر ان نصوص کے بارے میں کیا کہو گے جہاں پر آپ وسلم نے نام لے کے، اور اس حدیث میں ذو الخیصرہ کی روایت میں آپ وسلم اشارہ فرماتے ہذا، یعنی اس شخص کے پیٹھ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے۔ تحذیر کس سے کی ہے؟ اس شخص سے بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ صرف اس شخص سے نہیں بلکہ اس کے منہج سے، اور اس منہج کو اپنانے والے اس کے اولاد میں سے جو بھی آئیں گے یا وہ جو بھی فکر رکھیں گے، سب سے خبردار کیا کہ نہیں کیا۔ یہ لوگ کیوں عوام الناس کو، بیچاروں کو پریشان کرتے ہیں یہ کہہ کر نہیں جی آپ جماعت یا افراد کا نام مت لو، صرف یہ کہو کہ بعض گمراہ لوگ ہیں، تو لوگوں کو ہم کیسے اپنے قریب کریں گے، ہم حق دعوت کیسے ان کو دیں گے؟ سبحان اللہ، کیا حق دعوت دینا چاہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح منہج، سلف منہج کیا ہے اس معاملے میں، کہ بدعت کو کس طریقے سے آگاہ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان سے دور اختیار کی جاتی ہے، اور لوگوں کو کس طریقے سے حق بات بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر انہیں شیخ صاحب نے کئی دلائل بھی بیان کیے ہیں کہ سلف نے اہل بدعت سے کیسے سختی برتی ہے, اور یہ سختی اللہ کے لیے ہے, واللہ یہ سختی اللہ کے لیے ہے. سیدنا عبد الرب مسعود کا قصہ, جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے سنن دارمی میں, اور ابن ابی شیبہ نے بھی اسے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے, معروف قصہ, جب مسجد کوفہ میں داخل ہوتے اور لوگ چھوٹے چھوٹے ٹولے بنے ہوئے مسجد میں اور گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں کھجور کی, اور ایک شخص کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ, سب مل کے پڑھتے سبحان اللہ 100 مرتبہ, پھر تکبیر ہے, تحلیل ہے, صحیح اثر ہے, بارک اللہ فیک, یہ صحیح اثر ہے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. اور سر عبداللہ مسعود نے کیا فرمایا ہے, کتنی سختی سے فرماتے ہیں, اے امت محمد تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کتنی جلد ہلاکت کی طرف جا رہے ہو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, زندہ ہیں, وافر تعداد میں موجود ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو تم ایسے راستے پہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر ہے, اور یا تم گمراہی کا راستہ یا گمراہی کے کوئی دروازہ کھولنے جا رہے ہو. سبحان اللہ, سید کے آخر تک دیکھے کہ کس طریقے سے سراب المسعود نے صرف منانے کے بارے کے مسجد سے بھی ان کو نکال دیا. راوی کہتا ہے, ایک راوی اس اثر میں سے کہتا ہے کہ یہی لوگ جو سراب المسعود نے مسجد میں اس دن نکالا تھا, جن لوگوں نے نصیحت پہ عمل نہیں کیا, صحابی کی نصیحت پہ عمل بھی نہیں کیا, جیسے کہ آج یہ خوارج اور اہل بدعت علماء حق کی نصیحت کو نہیں مانتے, عمل نہیں کرتے, تو ان کو نکال دیا. راوی کہتا ہے کہ ہم نے نہروان کہ جنگ میں جب جو خوارج کے خلاف ہوئی تھی سیدنا علی کے زمانے میں, پہلے صفوں میں ان لوگوں کے دیکھا, ہمارے سامنے کرتلوار اٹھے کھڑے تھے ہمارے سامنے. تو بدعت کا آغاز چھوٹی بدعت سے ہوتا ہے, یعنی مسجد میں جمع ہونا, اللہ کا ذکر کرنا, وہ کہتے ہم خیر چاہتے ہیں, صاحب مسعود فرماتے ہیں کیا ہر خیر چاہنے خیر کو پا لیتا ہے, کیا چاہتے خیر اور راستہ شر کا اختیار کیا ہوا ہے, چاہتے سنت ہو راستہ بدعت کا اختیار کیا ہوا ہے, سبحان اللہ, چاہتے حق اور راستہ بعد میں اختیار کیا ہو تو کہاں خیر ملے گا. تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ خوارج کے ساتھ پہلے صف میں ہمارے خلاف تلوار اٹھائے, صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے. قصے آگے, قصے میں کیا خط تھا اور اس قصے میں کیا تفصیل ہے, چھوٹے سی بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ناشتے کی بریک لے لیں. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.